پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، یہ گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم۔ رب کے کرم سے آج ہیں ہم زائر حرم، رب کے کرم سے آج ہیں ہم زائر حرم، کعبے کا در ہے اور ہے دیوار ملتزم، کعبے کا در ہے اور ہے دیوار ملتزم، رب کے کرم سے آج ہیں ہم زائر حرم، کعبے کا در ہے اور ہے دیوار ملتزم۔ میری نظر کے سامنے ہے کعبہ محترم، میری نظر کے سامنے ہے کعبہ محترم، یہ نعمت طواف بھی کیسی ہے مغتنم، یہ نعمت طواف بھی کیسی ہے مغتنم۔ میری نظر کے سامنے ہے کعبہ محترم، یہ نعمت طواف بھی کیسی ہے مغتنم، رب کے کرم سے آج ہے ہم زائر حرم، کعبے کا در ہے اور ہے دیوار ملتزم۔ رہتے کہاں ہیں اور ہیں اب کس شہر میں، رہتے کہاں ہیں اور ہیں اب کس شہر میں، کیا دوستوں مالک کا یہ ہم پر نہیں کرم، کیا دوستوں مالک کا یہ ہم پر نہیں کرم۔ رہتے کہاں ہیں اور ہیں اب کس شہر میں ہم، کیا دوست و مالک کا یہ ہم پر نہیں کرم، رب کے کرم سے آج ہیں ہم زائر حرم، کعبے کا در ہے اور ہے دیوار ملتزم۔ آنسو ہمارے خون جگر سے ہوئے بہم، آنسو ہمارے خون جگر سے ہوئے بہم، یہ سجدہ زمین ہے یا ہے فلک پہ ہم، یہ سجدہ زمین ہے یا ہے فلک پہ ہم۔ آنسو ہمارے خون جگر سے ہوئے بہم، یہ سجدہ زمین ہے یا ہے فلک پہ ہم۔ پھر مسجد نبوی کی زیارت کا شرف ہے، پھر مسجد نبوی کی زیارت کا شرف ہے، پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم، پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم، پھر مسجد نبوی کی زیارت کا شرف ہے، پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم، پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم، رب کے کرم سے آج ہیں ہم زائر حرم، کعبے کا در ہے اور ہے دیوار اختر پہ دوستوں ہے خدا کا بڑا کرم، اختر پہ دوستوں ہے خدا کا بڑا کرم، ہر سانس پہ رحمت ہے اور کیسے ہے یہ نعم، ہر سانس پہ رحمت ہے اور کیسے ہے یہ نعم، اختر پہ دوستوں ہے خدا کا بڑا کرم، ہر سانس پہ رحمت ہے اور کیسے ہے یہ نعم، رب کے کرم سے آج ہے ہم زائر حرم، کعبے کا در ہے اور ہے دیوار ملتزم.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ. آج ہماری ایک نئی مجلس کا آغاز ہوا جس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو حضرت علامہ مولانا مفتی ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور جس کے متعلق حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تاریخی کلمات لکھے ہیں، اور بہت ہی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس سے پڑھ کے سنانا شروع کیا ہے، اور الحمدللہ میرے مرشد کی دعائیں بھی اس ان تمام مجالس کے لیے الحمدللہ دعائیں ہیں، اور آداب معاشرت جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہے، کتاب لائی، اور بہت ہی ضروری اور اہم جز ہے دین کا، تو اس میں مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ روزانہ اس میں سے پڑھ کر سنایا جانا ہے، اور اس میں آج بھی ہم نے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ پڑھا تھا وہ کافی طویل ہو گیا تھا اختصار کے باوجود، اگرچہ میں نے اس کو پورا نہیں پڑھا، جہاں جہاں مشکل اور دلائل والا معاملہ تھا یا مباحث تھے اس کو میں نے جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ گیا تاکہ اصل مقصود کی طرف ہم جلدی پہنچ جائیں. تو الحمدللہ آج پڑھا گیا، اور پھر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ پڑھ کر سنانے کی توفیق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے والے کان عطا فرمائے ہیں، اور قدر کرنے والے لوگ عطا فرمائے ہیں. بعض لوگوں کا ٹیلی فون آیا، بعضوں کا میسج آیا، بہت خوشی کا اظہار قبل از مجلس بھی تھا، بہت جوش تھا، اور مجلس کے بعد بھی الحمدللہ لوگوں نے بعض لوگوں نے میسج کر کے اور ٹیلی فون کر کے مجھے جو ہے وہ الحمدللہ اس سے اطمینان ہوا، خوشی ہوئی کہ انہوں نے قدر کی اس کی، اور بہت مشتاق ہیں لوگ، اور بہت ہی شوق سے اور ذوق سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ مجلس ہم چاہتے ہیں عصر کے بعد والی بہت مختصر ہو، تاکہ اس وقت فرصت کم لوگوں کو ہوتی ہے، تو اس وقت موقع ہے، تو میں آداب المعاشرت میں سے اس کا مقدمہ پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو آداب بیان کرنے والے ہیں اس کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اور اس موقع پر سنانے میں یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ تمام لوگ جو سننے والے ہیں، الحمدللہ اس وقت اس کی مجلس سبھی لوگ سنتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ سب بات پہنچ جائے، اور اس وقت تھوڑا سا وقت بھی ہوتا ہے، عصر کے بعد بہت کم وقت ہوتا ہے، تو ہم مقدمے کو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ابھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ سب کو کم از کم اس دین کے اس اہم شعبے کا علم ہو جائے. اس کتاب کے شروع میں جو ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی جو ہے مقدمہ تحریر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کے جو چھاپنے والے ہیں انہوں نے بھی، تو میں مختصر پڑھ کر اس کو سنا رہا ہوں. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعد حمد و صلات کے عرض ہیں کہ اس وقت دین کے پانچ اجزاء میں سے عوام نے تو صرف دو ہی جز کو داخل دین سمجھا، یعنی عقائد اور عبادات، اور علماء ظاہر نے تیسرے جز کو بھی دین اعتقاد کیا یعنی معاملات کو، مشائخ نے چوتھے جز کو بھی دین قرار دیا یعنی اخلاق باطنی کو اصلاح کو، لیکن ایک پانچویں جز کو کہ وہ آداب معاشرت ہے قریب قریب ان تینوں طبقوں نے الا ماشاءاللہ اکثر نے تو اعتقاداً دین سے خارج اور بے تعلق قرار دے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اور اجزاء سے تو کم و بیش خاص طور پر یا عام طور پر یعنی بعض میں کچھ تعلیم و تلقین بھی ہے، لیکن اس جز کا کبھی زبان پر نام نہیں آتا، یعنی آداب معاشرت جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور اس کے ساتھ برتاؤ، یہ جز جو ہے عام طور پر حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ختم ہو چلا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک باہمی محبت اور اتفاق میں جو کمی ہے اس کا بڑا سبب سوء معاشرت یعنی انہی آداب کی جو ہے وہ خلاف کرنا یا ان آداب کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ اس سے ایک دوسرے کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ معاشرت کی خرابی جس کی وجہ سے محبت اور خوشی اور فرحت رخصت ہو چکی ہے یا ہو جاتی ہے، حالانکہ خود اس خیال کو کہ اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں، آیات و احادیث و اقوال حکماء دین کے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ فراخ کر دو تو جگہ فراخ کر دیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اور ارشاد ہے کہ دوسرے کے گھر میں گو وہ مردانہ ہو مگر خاص خلوت گاہ ہو بے اجازت کے لیے مت جایا کرو۔ دیکھیے اس نے اپنے ہم جلیسوں کی راحت کی رعایت کا کس طرح حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ساتھ کھانے کے وقت دو دو چوہارے ایک دم سے نہ لینا چاہیے تا وقت کہ اپنے رفیقوں سے اجازت نہ لے لیں۔ دیکھیے اس میں ایک خفیف امر سے محض اس وجہ سے کہ بے تمیزی ہے اور دوسروں کو ناگوار ہوگا ممانعت کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، اور یہ جو چھوارے فرمایا ہے یہ چھوارے کے لیے قید نہیں ہے، کوئی بھی کھانا ہو یا کوئی بھی چیز ہے، سو جیسے پھل ہے انگور وغیرہ ہے یا مٹھائی ہے تو اس طرح سے ہاتھ بھر بھر کے لینا یہ منع ہے کہ دوسروں کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو یہ سارے آداب معاشرت میں سے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، اور دوسروں کو ناگوار ہوگا ممانعت کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لہسن اور پیاز کچا کھائے تو ہم سے علیحدہ رہے۔ دیکھیے اس خیال سے کہ دوسروں کو ایک تکلیف اور اذیت ہوگی منع فرما دیا، اور ارشاد فرما دیا کہ مہمان کو حلال نہیں کہ وہ میزبان کے پاس اس قدر قیام کرے کہ وہ تنگ ہو جائے، اس میں ایسے امر سے ممانعت ہے کہ جس سے دوسروں کے قلب پر تنگی ہو، اور ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت وہ پیٹ بھر جائے مگر جب تک دوسرے لوگ فارغ نہ ہو جائے ہاتھ نہ کھینچے۔ دیکھیے کھانے کا بھی ایک ایسا لطیف ادب ہے کہ جب تک سب لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اپنا ہاتھ نہ کھینچیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کھایا جائے اس وقت تک، ہمارے یہاں ہیں ایسے لوگ جو ہاتھ نہیں روکتے اور بھر بھر کے کھا لیتے ہیں ٹھوس لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے کو اس رفتار سے کھائے اس طریقے سے کھائے سلیقے سے کھائے کہ سب کے ساتھ کھانا ختم ہو تاکہ اس کی جو ہے سامنے والا جو بیٹھا ہے ہو سکتا ہے وہ ابھی بھوکا ہو اور آپ نے کھانا ختم کر کے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ بیچارہ شرمندگی خجلت میں کھانا کھا رہا ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرا آدمی شرما جائے۔ بعض آدمی طبعی طور پر مجمع میں کسی چیز کے لینے سے شرماتے ہیں اور ان کو گرانی ہوتی ہے، یا ان سے مجمع میں کوئی چیز مانگی جائے تو انکار اور عذر کرنے سے شرماتے ہیں، پہلی صورت میں لینے کو جی چاہتا ہو اور دوسری صورت میں دینے کو جی نہ چاہتا ہو، ایسے شخص کو مجمع میں نہ دے نہ اس سے مانگے۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دولت پر حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے، انہوں نے عرض کیا میں ہوں، آپ نے ناگواری سے فرمایا میں ہوں میں ہوں، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ بات صاف کہے جس کو دوسرے سمجھ سکیں. یعنی جب اندر سے گھر سے کوئی پوچھے کہ کون ہے تو اپنا نام صاف صاف بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں, اپنا نام لینا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ آتے ہیں, کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے پوچھو کون ہے تو کہتے ہیں کھولیں دروازہ کھولیں. بھائی ہم پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے, کہتے ہیں کھولیں. اب پوچھ رہے ہیں بھائی کون ہے, یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ میں ہوں. تو بات نام لینا چاہیے, یہ اسلامی اصول ہے. تو یہ سب باتیں آداب معاشرت کی ہیں, اس کتاب میں اسی قسم کے آداب ان شاء اللہ تعالی پڑھ کے سنائے جائیں گے. ایسی گول بات کہنا جس سے سمجھنے میں تکلیف ہو الجھن میں ڈالنا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتا ہے. اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص ادب یا تعظیم یا کوئی خاص خدمت کسی کے مزاج کے خلاف ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے, وہ اپنی خواہش ہو جی چاہتا ہو مگر دوسرے کی خواہش کو اس پر مقدم رکھتے ہیں. بعض لوگ جو بعض خدمات میں اصرار کرتے ہیں وہ بزرگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور ارشاد ہے کہ دو شخص, اور حضرت حکیم الامتی کا واقعہ ہے کہ ایک بیچارہ دیہاتی گاؤں والا آ گیا اور وہ حضرت کے بغل میں جوتے اس نے چھیننے شروع کیے کہ جوتے میں اٹھاؤں گا. اب حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی خدمت اجنبی آدمی سے نہیں لیتے تھے, تو لہذا حضرت نے نہیں دیے تو اس نے چھین لیے حضرت کے ہاتھ میں سے اور اپنی بغل میں دبا لیے. تو ایسے کام نہ کرنا چاہیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء تھے, لیکن صحابہ کو جو معلوم ہو گیا کہ آپ کو کھڑے ہونا پسند نہیں تھا اپنے لیے, تو صحابہ نے پھر تکلف نہیں کیا. پھر جیسے آپ کی خواہش تھی جس میں آپ راضی تھے, جس میں آپ خوش تھے, یعنی محبوب جس میں خوش ہو, اصل تو اطاعت وہی ہے جس میں محبوب خوش ہو. بعض لوگ بعض خدمات میں اصرار کرتے ہیں, بزرگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور ارشاد ہے کہ دو شخصوں کے درمیان جا کر بیٹھنا حلال نہیں بغیر ان کی اجازت کے. یعنی دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں تو اچانک سے ان کے درمیان جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں اندازہ ہو جائے کہ وہ کوئی خاص گفتگو نہیں کر رہے اور وہ اشارے سے قرائن سے پتہ چل جائے کہ وہ تیسرا آدمی جو آیا ہے وہ ان کو ناگوار نہیں ہے اور ان کے ساتھ ان کی بے تکلفی ہے, تو پھر بیٹھ جانے میں حرج نہیں. لیکن اگر ایک کونے میں یا کہیں کونے قدرے میں کوئی دو شخص بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے شامل نہیں ہونا چاہیے. اس سے ظاہر ہے کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسروں کو کدورت ہو نہ چاہیے. اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے ہیں اور آواز کو پست فرماتے ہیں. ایسے لوگ بہت ہیں. بعض اوقات مسجد میں تو ویسے بھی گونج زیادہ ہوتی ہے, جب ان کو چھینک آتی ہے تو اس قدر زور سے چھینکتے ہیں کہ پوری مسجد ہل جائے, اور بیچارے جو کمزور دل ہیں ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے زور زور سے. تو ایسا نہ کرنا چاہیے, بلکہ دیکھیے کہ ادب کیا ہے کہ چھینک آئے تو اپنا منہ یا ہاتھ سے ڈھانک لے اس کو, اور یا پھر کپڑے سے ڈھانک لے, اور آواز کو جہاں تک ممکن ہو سکے پست کر دیں. کسی ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ جب چھینک آیا تو اتنی زور سے چھینکو گھوڑے کی طرح تو آپ کو بڑی صحت ہوگی. دیکھو یہ کافروں کے رنگ ڈنگ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے عادات شریفہ تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے جلیس کی اتنی رعایت کرے کہ اس کو سخت آواز سے بھی اذیت و وحشت نہ ہو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جو شخص جس جگہ پہنچ جاتا وہاں ہی بیٹھ جاتا, یعنی لوگوں کو چیر پھاڑ کر آگے نہ بڑھتا. اس سے بھی مجلس کا ایک ادب ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اتنی ایذا بھی نہ پہنچائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اور حضرت سعید بن مسیب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصلاً مروی ہے کہ عیادت میں مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھے, تھوڑا بیٹھ کر اٹھ کھڑا ہو. اس حدیث میں کس قدر دقیق رعایت ہے اس امر کی کہ کسی کی گرانی کا سبب بھی نہ بنے, کیونکہ بعض اوقات کسی کے بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں یا پاؤں پھیلانے میں یا بات چیت کرنے میں ایک گنا تکلیف ہوتی ہے. البتہ جس کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو وہ اس سے مستثنا ہے. اور یہاں میزبان کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ جہاں مریض ہے جب ہم مریض کو دیکھنے جائیں تو گھر والوں کی بھی رعایت ہے اس میں, کیونکہ گھر والے بھی جو ہے بہت زیادہ پھر ان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، بار بار لوگ آتے ہیں اور دیر دیر تک بیٹھتے ہیں، ان کو مریض کا کچھ دوا دارو کرنا ہے، کچھ خیال کرنا ہے، اس سے وہ سب ہاتھ روکے رہتے ہیں کہ جب مہمان جائے، عیادت کرنے والا جائے، تب جا کے بیچارے وہ کام کرتے ہیں. البتہ جس کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو وہ اس سے مستثنا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غسل جمعہ کے ضروری ہونے کی یہی علت بیان فرمائی. اچھا، ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ نے ایک دفعہ تشریف لائے. پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے ہمارے حضرت کے پاس آئے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو حضرت والا کا ڈائلسس ہو رہا تھا، ڈائلسس کا چھوٹا سا کمرہ تھا. اب حضرت کو تو انتہائی محبت تھی اور حضرت تنہا رہنے کے عادی نہ تھے، حالانکہ ڈائلسس کا تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ دور رہیں اور کمرے کو بالکل صاف ستھرا رکھا جائے، لیکن حضرت کا مزاج ایسا نہیں تھا. تو صاف ستھرا تو رکھا جاتا تھا، لیکن حضرت کے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، غالباً اس کی لمبائی چوڑائی کوئی 6-8 فٹ بائی 10 فٹ ہوگی، بہت سے بہت یا اس سے بھی کم ہوگی، میرا خیال ہے 8 بائی 8 کا شاید وہ کمرہ تھا. اور اس میں حضرت کی ڈائلسس مشین، حضرت کا بستر، ڈائلسس کرنے والا اور حضرت والا کے خاص احباب و خدام اور جو بھی آنا چاہے، اس کسی کو پابندی نہیں تھی. شروع شروع میں تو ڈاکٹر صاحب نے بہت روک ٹوک لگائی، لیکن اس کے بعد حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا اکیلے رہنے کا. تو ڈائلسس کے دوران بھی ہم لوگ گھسے رہتے تھے، اور ابھی چائے بھی چل رہی ہے وہاں اور سموسے بھی کھائے جا رہے ہیں اور کیا کچھ وہاں سب ہوتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بیچارے دیکھتے رہتے تھے، کچھ پھر بولتے نہیں تھے وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ دور نہیں رہ سکتے ہیں، اس سے حضرت کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے پھر وہ خاموش رہنے لگے. تو اس وقت جو حضرت مفتی صاحب تشریف لائے تو 2 سے 3 منٹ کے لیے تشریف لائے، حالانکہ اس قدر محبت میں جانتا ہوں حضرت سے، دونوں حضرات کی بلکہ تینوں حضرات کی آپس میں بہت ہی زیادہ حد درجہ مناسبت اور محبت تھی. تو لیکن اس کے باوجود حضرت مفتی صاحب جب اٹھ کے جانے لگے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ابھی بیٹھیے ابھی، مگر حضرت نے فرمایا کہ سنت یہی ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر کو بیٹھے، زیادہ دیر نہ بیٹھے، اور یہ معذرت کر کے مفتی صاحب تشریف لے گئے. البتہ جس کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو اس سے مستثنا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل جمعہ کے ضروری ہونے کی یہی علت یعنی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ابتداء اسلام میں اکثر لوگ غریب مزدوری پیشہ تھے، میلے کپڑوں میں نکلنے سے بدبو پھیلتی تھی، اس لیے غسل واجب کیا گیا تھا، پھر بعد میں یہ وجوب یعنی واجب ہونا منسوخ ہو گیا. منسوخ اس لیے کیا فرمایا گیا کہ پھر مساجد جو ہے کشادہ ہونے لگی، مسلمانوں کے پاس دولت و ثروت ماشاءاللہ حاصل ہو گئی، مال غنیمت ہو گیا بہت، یعنی کشادگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، فتوحات عطا فرما دی، تو اچھے کپڑے پہننے لگے اور مشقت کے کام جو ہے ان سے کم ہو گئے، تو اس وجہ سے پھر یہ کپڑے وغیرہ بھی اچھے ہونے لگے، تو صاف ستھرے رہنے لگے، تو اس اعتبار سے پھر یہ غسل کا وجوب جو تھا واجب ہونا اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی کوشش واجب ہے کہ کسی کو کسی سے معمولی اذیت نہ پہنچے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے بیان فرمایا تھا خود کہ حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جب حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت والا جنگل میں رہا کرتے تھے، ظاہر ہے وہاں اس زمانہ، ایک تو زمانہ قدیم کا اور دوسرا یہ کہ جنگل بیابان، وہاں پر حضرت کا گھر، وہاں صابن اور خوشبوؤں کا اہتمام کہاں سے ہو سکتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس الائچی ہوا کرتی تھی، تو میں اپنی جیب میں الائچی بہت ساری بھر لیتا تھا، مٹھی پوری مٹھی بھر لیتا تھا تاکہ میرے شیخ کو میرے پسینے کی بو نہ جائے، میرے کپڑے میلے ہوں یا کپڑوں میں پسینے کی بو ہو گئی ہو تو میرے شیخ کو بو نہ پہنچے، اس واسطے وہ حضرت اس میں الائچی بھر لیا کرتے تھے. سنا نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ شب برد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سے اٹھے اور اس خیال سے کہ حضرت عائشہ سوتی ہوں گی بے چین نہ ہوں، آہستہ سے نعل مبارک پہنے، آہستہ سے کواڑ کھولے اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے اور آہستہ سے کواڑ بند کیے. اس میں سونے والے کی کس قدر رعایت ہے کہ ایسی آواز اور کھڑکا بھی نہ کیا جائے کہ جس سے سونے والا دفعتن جاگ اٹھے اور پریشان ہو. اور صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل قصہ مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے یہاں مقیم تھے، بعد عشاء آ کر لیٹ رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے تو آپ سلام تو کرتے کہ شاید جاگتے ہوں، مگر ایسی آواز سے سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلیں۔ اس سے بھی وہی اہتمام معلوم ہوا جو اس سے پہلے حدیث میں معلوم ہوا تھا، اور بکثرت حدیثیں اس باب کی موجود ہیں۔ روایت فقہیہ میں ایسے شخص کو جو طعام وغیرہ یاد یا درس اور درس یا وظائف میں مشغول ہو سلام نہ کرنا مسرح ہے، سلام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص کوئی کھانا وانا کھا رہا ہو یا درس دے رہا ہو، دین کی کوئی بات ہو رہی ہو اس میں مشغول ہو، اسی طرح وظیفے میں کوئی مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو یا پھر وضو میں مشغول ہو تو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کتنے آداب تو اسی مقدمے میں بیان ہو گئے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کسی مشغول و شغل ضروری کے قلب کو منتشر اور دو جانب کرنا شرعاً پسند ناپسند ہے۔ اسی طرح گندا دہنی کے مرض میں جو شخص مبتلا ہو اس کو مسجد میں نہ آنے دینا بھی فقہا نے نقل کیا، یعنی ایسا مرض ہو جس سے دوسرے مسلمانوں کو کراہت ہوتی ہو، کوئی انسان کو کراہت ہوتی ہو، جیسے بعض لوگ کو نزلہ ہوتا ہے اس قدر چھینکیں آتی ہیں اس کے باوجود وہ اپنی جماعت کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز کے اندر وہ چھینکنا شروع کر دیتے، چھینک رہے ہیں مستقل، تو اس سے دائیں بائیں سب کو کراہت ہوتی ہے اور ناک سے ریزش بہتی ہے، ایسے شخص کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو جسمانی مرض ہے ایسا، جیسے کھال کا مرض ہوتا ہے تو اس میں پھوڑے پھنسیاں یا کوئی داد وغیرہ اس طرح کے نکل آئے ہیں جو جس سے مواد رس رہا ہے، ایسے زخم وغیرہ ہے، تو ایسے شخص کو بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اذیت کے اسباب کا انسداد نہایت ضروری ہے۔ ان دلائل میں مجموعی طور پر نظر کرنے سے بدلالت واضحہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نہایت درجے پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت کوئی حالت دوسرے شخص کے لیے ادنا درجے میں بھی کسی قسم کی تکلیف اور اذیت یا ثقل و گرانی یا ضیق و تنگی یا تقدر و انقباض کراہت و ناگواری نہ ہو۔ اور حضرت شارع علیہ السلام نے صرف اقوال اور اپنے فعل سے ہی اس کے اہتمام کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ خدام کی ذرا بے اعتنائی یعنی لاپرواہی کے موقع پر ان کو صحیح آداب پر عمل کرنے پر بھی مجبور فرمایا اور ان سے کام لے کر بھی بتلایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہدیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر سلام اور بغیر اجازت داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر واپس جاؤ اور السلام علیکم کہو، کیا میں حاضر ہوں اس طرح سوال کرو، یہ کہہ کر پھر آؤ۔ اور پھر حقیقت حسن اخلاق مع الناس کار اس کی اساس یہی امر ہے کہ کسی کو کسی سے ایزا و تکلیف نہ پہنچے، جس کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، اور جس امر سے اذیت ہوگی وہ صورتاً خدمت مالی ہو یا جانی ہو یا ادب سے ہو یا تعظیم سے ہو، جو عرف میں حسن خلق سمجھا جاتا ہے، مگر اس حالت میں وہ سب سوء خلق میں داخل ہیں کیونکہ راحت کے جان خلق ہے مقدم ہے خدمت پر، یعنی کہ یہ سب برے اخلاق میں شامل ہے۔ اگرچہ صورت اس کی تو خدمت تو کر رہے ہیں، صورت یہ ہے کہ خدمت ہو رہی ہے اور ادب و تعظیم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جس کی کر رہے ہیں خدمت، جس کی ادب و تعظیم کر رہے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہی اچھی خدمت جو ہے یہ بری خدمت شمار ہوگی، برے اخلاق میں شمار ہوگی، کیونکہ اصل تو جان خلق یعنی اچھے اخلاق کی جان جو ہے وہ دوسرے کو راحت پہنچانا ہے نہ کہ تکلیف پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو نماز روزہ کثرت سے کرتی تھی، یعنی نوافل نماز روزہ کثرت سے کرتی تھی مگر اپنے ہمسایوں کو ایزا پہنچاتی تھی، اور دوسری زیادہ نماز روزہ نہ کرتی تھی مگر ہمسایوں کو ایزا نہ دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کو دوزخی اور دوسری کو جنتی فرمایا. یہ مقدمے میں سے اقتباس اختصار میں نے پیش کر دیا. اس سے معلوم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ معاشرت کے آداب کی کیا معنی ہے اور اس کا شعبہ کیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی انسان کو نہ چھوٹے کو نہ برابر کی نہ بڑے کو اذیت پہنچے. اور یہاں ایک دو باتیں اور ہیں وہ اضافی ہوں میں پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ شریعت کے پانچ اجزاء ہیں, شریعت کے پانچ جز ہیں. نمبر ایک عقیدے, جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھنا. نمبر دو اعمال, جیسے نماز روزہ وغیرہ. نمبر تین معاملات, جیسے خرید و فروخت اور نظام وغیرہ, حلال و حرام وغیرہ. اخلاق یعنی عادتیں, جیسے تواضع اور سخاوت وغیرہ. حسن معاشرت, یہ پانچواں نمبر جو ہم پڑھیں گے. حسن معاشرت یعنی اچھا برتاؤ, جیسے کسی کے سونے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے اس کی نیند اچڑ جائے. شریعت ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. مسلمانوں کو ان سب کو اختیار کرنا ضروری ہے. مگر اس وقت لوگوں نے اختصار کر دیا. کسی نے تو صرف عقیدوں کو لیا کہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے سے ہی جنت مل جائے گی, وہ سزا پا کر اور پٹ پٹا کر ہی سہی. پھر نماز روزہ اور دوسرے دینی کاموں کی کیا حاجت ہے؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چیزیں بھی فرض ہیں مگر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. بعض ایسے ہیں کہ عقیدوں کے ساتھ نماز روزہ وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں, باقی معاملات وغیرہ کو چھوڑ دیا. لین دین میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز. آمدنی کے ذریعے میں حلال و حرام کا بالکل خیال نہیں. بعض وہ ہیں کہ انہوں نے معاملات کو بھی درست کر لیا لیکن اخلاق و عادات کی اصلاح نہیں کرتے. بہت ہی کم لوگ ان کی اصلاح کا اہتمام کرتے ہیں, بلکہ ایسے لوگ بہت دیکھے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن خود ان کی عادتوں سے لوگوں کو عام طور سے تکلیف ہوتی ہے. معاملات سے معاشرت کا اہتمام زیادہ ضروری ہے, کیونکہ معاملات کی اصلاح میں تو زیادہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہے. اور حسن یعنی معاملات لین دین کے اندر تو لوگوں کے مال سے متعلق مال کی حفاظت ہے, اور حسن معاشرت میں مسلمانوں کے قلب کی حفاظت ہے. اور ظاہر ہے کہ مال سے دل کا رتبہ بڑا ہوا ہے. نیز معاشرت کی اصلاح میں علاوہ قلوب کے آبرو کی بھی حفاظت ہے, اور آبرو کی حفاظت ایمان کے بعد ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آبرو بچانے کے لیے انسان ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے. اور حدیث حقوق میں بھی تینوں کی حفاظت معمول بھی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں فرمایا تھا, تمہارے خون, تمہارے اموال, تمہاری عزتیں باہم ایک دوسرے پر قیامت تک کے لیے حرام ہیں. بس ابھی آج یہ انشاءاللہ تھوڑا سا رہ گیا, تو انشاءاللہ تعالی یہ پھر ہم عصر کی مجلس میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے. اس کے بعد سے یہ آداب معاشرت شروع ہو جاتے ہیں. پانچ منٹ کا ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ چلو یہ ابھی تھوڑا سا رہ گیا, اس کو ابھی پڑھ کے مکمل کر لیتے ہیں. فرمائے کہ اسلام میں تو معاشرت ایسی ہے کہ کہیں بھی اس کی نظیر نہیں, پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی معاشرت لیتے پھریں؟ مگر معاشرت اس کو نہیں کہتے کہ تکلفات بھی ہوں, تکبر کے سامان بھی ہوں, کیونکہ تکبر اور تکلف تو معاشرت کی جڑیں اکھاڑتا ہے. اس لیے کہ متکبر شخص دوسروں سے بڑا بن کر رہتا ہے, پھر دوسروں کے ساتھ مساوات و ہمدردی کہاں رہی؟ اسلام میں معاشرت کی تعلیم اس طرح دی گئی ہے جس سے انسان میں تواضع پیدا ہو, اور تجربہ کر لیا جائے کہ بغیر تواضع کے ہمدردی اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا, اور یہی معاشرت کی جڑ ہے. اصل معاشرت اسلام ہی ہے. مثلا کھانے پینے میں اسلامی معاشرت. سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور کر کے بھی دکھایا. انا آکل کما یأکل العبد, فرمایا کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جھک کر اور رغبت کے ساتھ جلدی جلدی کھاتے تھے, مگر ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نہایت ناز و انداز سے کھاتے ہیں۔ حضرت یہ ساری باتیں ہی اس وقت تک ہیں جب تک حقیقت منکشف نہیں ہوتی، اور اگر حقیقت کھل جائے اور معلوم ہو جائے کہ احکم الحاکمین کے دربار سے ہم کو یہ چیز کھانے کو ملی ہے اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، پھر خود بخود یہی طرز اختیار کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ چائے جب نوش فرماتے تھے تو چائے پینے کے بعد چائے کی پیالی کو انگلی سے چاٹا کرتے تھے۔ ہم نے زندگی میں اب جب تعلق ہمارا حضرت والا سے ہوا اللہ کی توفیق سے، پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا۔ ہم نے کبھی چائے کی پیالی چاٹتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا، زندگی میں ہم نے کبھی خود نہیں چاٹی نہ کسی کو دیکھا، تو ہم حیران رہ گئے۔ تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حضرت حافظ ضیاء الرحمان صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہے کہ میں چائے کی پیالی کیوں چاٹتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ میں اس لیے چاٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو استعمال کرتے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ میں پیالی کے اندر ذرات کی بھی قدر کر رہا ہوں، تو مجھے قدر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے میرے مالک مجھ سے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے رزق کی قدر کر رہا ہے۔ یہ تصور جب آدمی کرے تو کس قدر اس کا دل پرکیف ہو جائے گا کہ مالک مجھے اپنی نعمت استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جان رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے رزق کی قدر کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو یہ شکر کرنا ہی ہوا، قدر کرنا ہوا، تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ حضرت سارے مرحلے طے ہو جاتے ہیں جبکہ قلب میں کسی کی عظمت ہو، بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تھے۔ اگر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں وہاں اب بھی آپ کا یہی برتاؤ ہے، تو جب اسلام میں معاشرت علی وجہ عدم موجود ہے تو پھر دوسروں سے کیوں لیتے ہو؟ یعنی غیروں کے طریقے، کافروں کے طریقے ہم کیوں اپناتے ہیں؟ غیرت اور اہمیت اور دعوی فوقیت کا مقتضا تو یہ تھا کہ اسلام معاشرت ناتمام بھی ہوتی جب بھی آپ دوسروں کی معاشرت اختیار نہ کرتے ہیں۔ اپنا پرانا کمبل بھی دوسروں کی شال سے زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے، نہ کہ یہ دو شالے موجود ہوں اور تم اس کو اتار کر دوسروں کو پھٹا ہوا کمبل اوڑھتے ہو، دوسروں کا پھٹا ہوا کمبل اوڑھتے ہو۔ اسی طرح لباس میں بھی ہمارے بھائیوں نے دوسروں کی معاشرت اختیار کر لی، حالانکہ اسلامی معاشرت کے برابر لباس میں بھی کوئی معاشرت نہیں ہو سکتی۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام میں لباس کے متعلق جن چیزوں کی اجازت ہے ان کی فہرست بڑی ہے، اور ممنوعات یعنی جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے ان کی چھوٹی ہے، اور ہمارے بھائیوں کی معاشرت میں جن چیزوں کی اجازت کی فہرست تنگ اور ممنوعات کی بڑی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ رات دن وسعت وسعت پکارتے ہیں اور علماء کو رائے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ معاشرت میں تنگی نہ ہونی چاہیے، اور طرز عمل یہ ہے کہ آپ نے ایسی معاشرت اختیار کر رکھی ہے جس میں سراسر تنگی ہے، بھلا جس میں جن چیزوں کی اجازت کم ہو اور منع کی ہوئی چیزیں زیادہ ہوں وہاں وسعت کہاں؟ آپ خود ہی تو ایک قاعدہ بناتے ہیں کہ وسعت ہونی چاہیے اور خود ہی اس کو توڑتے ہیں، اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ درحقیقت آزادی شریعت کی معاشرت میں ہے، کیونکہ اس میں اجازت دی ہوئی چیزیں زیادہ ہیں اور منع کی ہوئی چیزیں کم ہیں، برخلاف جدید معاشرت کے، اس میں سراسر تنگی ہی تنگی ہے، ان کے تو کپڑے ہی تنگ ہوتے ہیں، بلکہ کپڑے نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تنگی کیا ہوگی، تو ننگے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت تک کھا نہیں سکتے جب تک کرسی اور میز نہ ہو، ہم لوگ پلنگ پر کھا لیں، بستر پر کھا لیں، بوریے پر کھا لیں، بلکہ زمین پر بھی کھا لیں، ہمارے لیے کوئی قید نہیں۔ بتلائیے آزادی کی حالت میں کون ہے؟ واللہ اس لباس سے زیادہ کیا جیل خانہ ہوا جس سے کرسی کے آنے تک انسانوں کو مجرموں کی طرح کھڑا رہنا پڑے۔ سادگی بھی عجیب برکت کی چیز ہے، ایسے شخص کو بہت سی کلفتوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ تصنع اور اہتمام ہزاروں کلفتوں کا خریدنا ہے، یعنی تکلیفوں کا خریدنا ہے۔ سادگی میں بڑی حلاوت ہے، جی سب کا چاہتا ہے کہ سادہ معاشرت رکھیں، مگر تکبر کی وجہ سے اور ذلت کے خیال سے نہیں رکھتے۔ اور یہ آخری بات ہے کہ زیادہ خرابی نہ سوچنے کی ہے، اگر سوچیں تو سب طرف نظر پہنچے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ پھر کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن ہاں اس قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی، اس درجے کی کوتاہی نہیں ہوگی کہ اذیت ہو، کیونکہ سوچنے سے آخر کے ضرر پہلوؤں کی ایک حد تک رعایت ہو ہی جاتی ہے۔ شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی حال میں پریشانی نہ ہو بلکہ راحت سے رہو، غم میں بھی اور خوشی میں بھی، کیونکہ شریعت غم کو ہلکا کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے اور راحت کے متعلق ایسے امور کی تعلیم دیتی ہے جس سے اسباب راحت میں ترقی ہو، زوال نہ ہو۔ اگر صحیح اصول کا اتباع کیا جائے تو کوئی بھی پریشانی نہیں۔ دین اور پریشانی عجیب بات ہے، دین میں پریشانی تو ہے ہی نہیں، خواہ وہ احکام ظاہر ہو یا باطن۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ واقعی اگر ہم صحیح معنوں میں شریعت کو اپنا لیں تو اس قدر راحت ہے، یعنی روز کے رہنے سہنے میں بھی اور کھانے پینے میں بھی ہر عمل کے اندر راحت ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت اس زمانے میں یہ ہے کہ آج کوئی انسان دوسرے انسان پر اعتماد نہیں رکھتا، وہ ہر آدمی دوسرے کو گراکٹ سمجھتا ہے، چور سمجھتا ہے، دھوکے باز سمجھتا ہے کہ کہیں یہ ہمارا مال نہ مار جائے، کہیں یہ ہمارا کوئی نقصان نہ کر دے، کوئی آدمی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اور اگر صحیح معنوں میں ہم اسلامی معاشرت پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے پر اعتماد کی وہ فضا قائم ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو وہ ہے کہ جس پر تمام انسانیت کو یہ اعتماد ہو، اپنی جان کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے اہل عیال کے بارے میں پورا اعتماد ہو کہ یہ مومن ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان کسی قسم کا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کمال کا ایمان نصیب فرمائے۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اکیسویں فصل، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں۔ وصل نہم، آپ کی بعض صفات و مکارم میں اخلاق، شجاعت اور سخاوت اور ہیبت اور جاہ و بے نفسی اور ایثار وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 30 مردوں کی قوت دی گئی تھی، روایت کیا اس کو نسائی نے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو ہم بستری میں 40 مردوں کی قوت دی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی، سخاوت اور شجاعت اور قوت مردی اور مقابل پر غلبہ، اور آپ نبوت کے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ حضرت قیلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کانپنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اے غریب، دل کو برقرار رکھ، یعنی ڈر مت۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے روبرو عقبہ بن عمر کھڑے ہوئے تو خوف سے کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیعت پر آسانی کرو، میں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں۔ اور آپ کو تمام خزائن روئے زمین کے اور تمام شہروں کی کنجیاں عالم کشف میں عطا کی گئی تھیں، اور آپ کو حیات میں بلاد حجاز اور یمن اور تمام جزیرہ عرب اور نواحی شام و عراق فتح ہو گئے تھے، اور آپ کے حضور میں خمس اور صدقات اور عشر حاضر کیے جاتے تھے، اور سلاطین کی طرف سے ہدایا بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ نے لوجہ اللہ صرف فرمایا اور مسلمانوں کو غنی کر دیا، یعنی اپنے پاس کچھ نہ رکھا، سب غنی مسلمانوں کو تقسیم کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ مجھ کو یہ بات خوش نہیں آتی کہ میرے لیے کوہ احد سونا بن جاوے اور پھر رات کو اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہے۔ اللہ، بجز ایسے دینار کے جس کو کسی واجب مطالبے کے لیے تھام لوں، یعنی قرض وغیرہ میں دینے کے لیے۔ اور یہ آپ کی کمال سخاوت، جود و عطا ہے، چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ مقروض رہتے تھے، یعنی قرض اپنی ذات کے لیے تو کم لیتے تھے، دوسروں ہی کے لیے قرض لے لیتے تھے آپ۔ آپ نے جس وقت وفات فرمائی ہے تو آپ کی زرہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اللہ، اور آپ اپنے ذاتی خرچ اور پوشاک اور مسکن میں صرف قدر ضرورت پر اکتفا فرماتے تھے، اور غالب اوقات آپ کمبل اور موٹا کھیس اور گاڑی چادر پہنتے تھے، اور بعض اوقات اپنے اصحاب کو دیبا کی قبائیں جس میں سونے کے تار بنے ہوتے تھے تقسیم فرماتے تھے، اور جو ان میں موجود نہ ہوتے ان کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے۔ یہ جو تقسیم فرماتے تھے سونے کے تاروں والے لباس، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سونا مردوں کو پہننا حرام ہے، استعمال سونے کا حرام ہے سوائے عورتوں کے لیے زیور کا پہننا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہوگی یقیناً کہ جب سونا اور چاندی مسلمان مردوں کو پہننا حرام نہ ہوا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا خلق قرآن تھا، اس کی خوشی کی بات سے آپ خوش ہوتے تھے اور اس کی ناخوشی کی بات سے آپ ناخوش ہوتے تھے، یعنی قرآن سے جو بات حق تعالیٰ کے خوش یا ناخوش ہونے کی ثابت ہوتی ہے آپ کی خوشی اور ناخوشی اسی کے تابع تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ خلق عظیم پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت میں مکارم اخلاق اور متانت طبع اور اعتدال مزاج پر پیدا کیا تھا، اور حضرت آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اچھا بھائی دعا کر لو کہ ہم نے پڑھ تو لیا یہ سب، سنا دیا پڑھ کے، اللہ تعالیٰ سنانے والے کو بھی بہترین اخلاق نصیب فرمائے، بہترین معاشرت، اور سننے والوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ حسن معاشرت نصیب فرما، اور ہماری ذات کو ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ظاہری تکلیف پہنچے نہ باطنی تکلیف پہنچے، دل کو بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے زبان کی ذرا سی حرکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کو بھی اپنی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق دے، اور گھر کے اندر گھریلو زندگی میں خصوصاً خواتین کو بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ ایک دوسرے کی راحت کا خیال کریں، اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک دوسرے کی راحت کا ہم سبب بنیں، اپنے چھوٹوں کی بھی راحت کا سبب بنیں، اپنے برابر والوں کی راحت کا بھی سبب بنیں، اپنے بڑوں کی بھی راحت کا سبب بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راحت رساں بنا دے، ایزا رسانی سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی ایزا رسانی سے حفاظت فرمائے، اور ہم کو بھی ایزا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق نصیب فرما دے، اے اللہ بہترین اخلاق نصیب فرما دے، یا اللہ حیا عطا فرما دے، شرم و حیا عطا فرما دے، یا اللہ اپنی فرما برداری نصیب فرما دے، نافرمانی 100% نافرمانی سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، ہم سب کو جلد فرما لے، اے اللہ اخلاق انبیاء اخلاق اولیاء عطا فرما، اخلاق صالحین عطا فرما، یا اللہ پاکیزہ حیات نصیب فرما، پاکیزہ انفاس نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو حیات با وفا عطا فرما، حیات دوستاں عطا فرما، حیات عاشقاں عطا فرما، نافرمانوں کی اور فساق اور فجار کی اے اللہ مشابہت سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مشابہت سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں کا عشق نصیب فرما، اے اللہ کمال ایمان عطا فرما، اے اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما، اے اللہ روزی میں فراخی نصیب فرما، روزی میں خوب خوب برکت عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو حلال آسان اور بابرکت روزی نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمع عطا فرما، جس بھائی بہن کو جس قسم کی بھی جو بھی پریشانی ہو اے اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرف عین، اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہو اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی بھائی بہن کی کوئی حاجت جائز نہ رہ جائے، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما، مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما اور ان کو ترقیات قرب بے انتہا عطا فرما، اور میرے موجودہ مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کو خوب خوب صحت عطا فرما، ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو ہم سے انتہائی خوش فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے ذرہ برابر بھی بال برابر بھی تکبر نہ ہونے دیجئے، اے اللہ ان کو ہم سے انتہائی خوش فرما دیجئے، اور اے اللہ ہماری محبت ان کے قلوب میں کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے، اور ہمارے دلوں میں اپنے مرشدین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے، اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے اللہ اپنے کرم سے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔